5 اگست کی سیربین کے ساتھ مہپارہ صفدر کا سلام ہوں. فوجی عدالتوں کا قیام درست ہے، پاکستان کی اعلی عدالت کا فیصلہ. وزیر اعظم نے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا، مگر ایک قانونی ماہر نے اسے افسوسناک کہا.
ہم نے جو ہے خود، ہماری قیادت نے یا جن کو ہم نے نمایاں منتخب کیا تھا، انہوں نے بہت سے اختیارات خود سرنڈر کر دیا ہے. اس دفعہ کسی نے ٹیک اوور نہیں کیا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے اختیارات بڑھانے کے خلاف دائر تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں. درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ فوجی عدالتیں عام شہریوں کے خلاف سماعت کرنے کا حق نہیں رکھتی، لہذا انہیں اس سے روکا جائے. دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ سے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ عوام کے اقتدار اعلی سمیت پارلیمنٹ کی بالادستی کی سند بھی ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا،
آپریشن ضرب عضب، نیشنل ایکشن پلان، آئینی ترامیم، پاک چین اقتصادی راہداری اور خارجہ امور پر ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ متفقہ فیصلے کیے ہیں. ایک نیا جمہوری کلچر پروان چڑھ رہا ہے. اس کلچر کو تمام ملکی اداروں اور عوام کی بھی بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے. ہمیں اس کلچر کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور مزید فروغ بھی دینا ہے.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے زیر اہتمام بلوچستان میں مبینہ فوجی آپریشن اور چند روز پہلے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں خوزدار کے علاقے وٹ میں پارٹی رہنما کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک حملہ آور کو گرفتار کیا ہے جو پاکستانی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
آج صبح یہ حملہ سری نگر جموں شاہراہ پر ادھم پور ضلع کے قریب ہوا. پولیس کے مطابق دو مسلح حملہ آوروں نے بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کی گشتی کانوائے پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ کے ساتھ ہی تصادم ہوا، جس میں 2 بی ایس ایف اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق تصادم کے دوران ایک حملہ آور مارا گیا، جبکہ اس کے ساتھی نے جائے واردات سے فرار کے دوران بعض شہریوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی. پولیس اور فوج نے مشترکہ کارروائی میں یرغمال شدہ 3 شہریوں کو چھڑا لیا اور شدت پسند کو زندہ گرفتار کر لیا. پولیس ذرائع نے اس نو عمر شدت پسند کا نام عثمان عرف قاسم بتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ فیصلہ باد پاکستان کا رہنے والا ہے.
افغانستان میں طالبان تحریک کے نئے امیر ملا اختر منصور نے شیر محمد عباس تانگسئی کو قطر میں قائم سیاسی دفتر کا عبوری سربراہ مقرر کیا ہے. نامہ نگار ہارون رشید.
شیر محمد عباس تانگسئی کا ایک بیان میں، جسے طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کو جاری کیا، کہنا تھا کہ وہ اور سیاسی دفتر کے دیگر اراکین ملا اختر منصور کی حمایت کرتے ہیں اور اس فیصلے کو اسلامی شریعت کے عین مطابق سمجھتے ہیں اور اب وہ ملا اختر منصور کی ہدایات پر عمل کریں گے. افغانستان کے صوبے لوگر سے تعلق رکھنے والے پشتون شیر محمد عباس تانگسئی قطر دفتر کے بانی افراد میں سے ایک ہیں اور طیب آغا کا انہیں نائب مقرر کیا گیا تھا.
بحیرہ روم میں ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں لیبیا سے آنے والے تارکین وطن افراد کی ایک کشتی کے الٹ جانے کی وجہ سے بھاری جانی نقصان کا خدشہ ہے. اطلاعات ہیں کہ اس کشتی پر 1700 افراد سوار تھے. ریسکیو کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ 150 لوگوں کو پانیوں سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ بہت سے دیگر ڈوب گئے ہیں. فرانس، ملائیشیا اور آسٹریلیا کے ماہرین نے گزشتہ ہفتے بحر ہند کے جزیرے ریونین کے قریب سے ملنے والے جہاز کے پر کی جانچ پڑتال شروع کی ہے. انہیں توقع ہے کہ یہ پر کوالالمپور سے بیجنگ جانے والے ملائیشین ایئر لائن کے طیارے کا ہے، جو پچھلے سال لاپتہ ہو گیا تھا. ریونین سے ملنے والے ملبے کو جانچ پڑتال کے لیے فرانس کے شہر تولوس لے جایا گیا ہے. بھارتی حکومت نے ریاست مدھیہ پردیش میں ٹرین کے بیک وقت ہونے والے 2 حادثوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے تھے. وزیر ریلوے نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ حادثے ایک ایسے علاقے میں ہوئے جہاں شدید سیلاب آ چکا تھا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دسمبر میں نیٹو کے جنگی مشن کے خاتمے کے بعد سے افغانستان میں خواتین اور بچوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ادارے کے مطابق اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ہلاکتوں کی تعداد میں معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن ان میں زخمی اور ہلاک خواتین کی تعداد 23% تک بڑھ گئی ہے. ترکی نے اندیا دیا ہے کہ وہ شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر حملوں کو تیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی جانب سے امریکی فوج کو اس کے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کے بعد امریکی جہاز اور ڈرونز ملک میں آنا شروع ہو گئے ہیں. شام کے ایک باغی اسلامی گروہ احرار الشام کا کہنا ہے کہ ان کی ایران کے وفد کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. کسی باغی گروپ اور ایرانیوں کے درمیان بات چیت ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے. احرار الشام شام کی ایران کی حمایت یافتہ شامی حکومت کی مخالفت کرتی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یہ یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری ایک سرخی ہے کہ نیٹو کے انخلا کے بعد افغانستان میں خواتین کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھیے. ہمارا بڑا موضوع ہے فوجی عدالتوں کا قیام درست. پاکستان کی اعلی ترین عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، گویا عام شہریوں پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا سکیں گے. وزیر اعظم نے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیا تو کچھ وکلا نے اسے نظریہ ضرورت کا شاخسانہ قرار دیا. یہی ہے ہمارا آج بڑا موضوع. اور جیسا کہ آپ نے ابھی خبروں میں سنا، پاکستان کی سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں اور عدالت نے یہ فیصلہ کثرت رائے سے دیا ہے. ہم ماہرین کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ فیصلہ سیاسی بالادستی کا مظہر ہے یا اسے تابع رکھنے کے لیے ملک میں عدلیہ کے سابقہ فیصلوں کی طرح کئی عشروں سے جاری نظریہ ضرورت کا تسلسل. مگر پہلے فیصلے کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے اختیارات سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ان درخواستوں کو کثرت رائے سے مسترد کر دیا. بعد ازاں اس ضمن میں 900 سے زائد صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا جس میں 21ویں آئینی ترمیم کے تحت دہشت گردی کے مقدمات میں عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو جائز قرار دیا گیا. سپریم کورٹ کے 6 ججز نے ان درخواستوں سے متعلق فیصلے کے بارے میں اختلافی نوٹ بھی لکھے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ فوجی عدالتیں عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتی اور شدت پسندی کے ایسے تمام مقدمات کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھیجا جائے جن میں عام شہریوں کو نامزد کیا گیا ہے. جسٹس جواد اس خواجہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ ملکی آئین سب سے مقدم ہے، پارلیمنٹ مقدم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ پارلیمنٹ عوام کا منتخب نمائندہ فورم ہے لیکن اس کا وجود بھی آئین کے ہی مرہون منت ہے اور پارلیمنٹ کو آئین میں ایسی ترمیم کرنے کا اختیار نہیں دیا جا سکتا جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوں. قانونی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر اشتر اوصاف نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کے اختیارات میں توسیع سے بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوں گے.
ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، کہنے کی کہیں پہ بھی کوئی وائلیشن نہیں ہے. وائلیشن ہو تو عدالتیں کھلی ہیں، لوگ داد رسی کے لیے جا سکتے ہیں. یہ جو انسانی حقوق کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں، جو اس ملک کی سرحدوں سے باہر بیٹھے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی جیبوں کو بھرنا ہے گرانٹس کے ساتھ. وہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے حالات خصوصی حالات ہیں اور ان کو نپٹنا ہم نے ہے، ہم بہتر سمجھتے ہیں.
فوجی عدالتوں کے اختیارات میں وسعت دینے کے پارلیمنٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست گزار توفیق آصف کا کہنا تھا کہ وہ اور دیگر درخواست گزار عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں.
2007 کے بعد سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ ڈسینٹنگ نہیں آیا تھا، ہمیشہ سارے فیصلے متفقہ تک چلے آئے ہیں. اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ جب کیا تھا تو پارلیمنٹ نے اس کو ایک ضرورت کے نظریے کے تحت جو ہے اس کو قبول کیا تھا، اور آج اس نظریہ ضرورت کے پارلیمنٹ کے دیے ہوئے فیصلے پر مہر تصدیق جو ہے وہ ثبت ہوئی ہے. اس فیصلے کے بارے میں اطمینان نہ جوڈیشری کے اندر ہے، نہ لائیس کے اندر ہے، نہ پبلک کے اندر ہے، اور اس فیصلے کو جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پر ایک کوشچن کے طور پہ لیا جا رہا ہے.
سابق وفاقی وزیر قانون ایس ایم ظفر کا کہنا ہے کہ چونکہ فوجی عدالتیں ایک مخصوص مدت کے لیے قائم کی گئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ حکومت کو اس عرصے کے دوران تفتیش اور پروسیکیوشن کے محکموں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ موجودہ عدالتی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔
اگر ملک کی سالمیت کے لیے وہ فائدہ مند ہو اور اس کے بغیر ملک کی سالمیت کو خطرہ پہنچتا ہو تو پھر کچھ عرصے کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت وہ تمام اقدامات کر لے جو کہ فوجی عدالتوں کے بغیر کام کر سکے۔ اس کے خاطر اگر فوجی عدالتیں قائم ہوں تو وہ برداشت کر لینا چاہیے۔
موجودہ حکومت نے گزشتہ برس دسمبر میں پشاور میں آرمی پبلک سکول پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد پارلیمنٹ میں 21ویں آئینی ترمیم منظور کروا کر دہشت گردی کے مقدمات کی فوری سماعت کے لیے ملک بھر میں فوجی عدالتیں قائم کیں۔ اب تک ملک میں 9 فوجی عدالتیں قائم کی گئیں جنہوں نے 6 افراد کو موت کی سزا سنائی تھی۔ تاہم سپریم کورٹ میں ان عدالتوں کے خلاف درخواستیں دائر ہونے کی وجہ سے ان سزاؤں پر عمل درآمد روک دیا گیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کی عدالت عالیہ کی ججوں کی اکثریت نے فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کے حق میں فیصلے جاری کرتے ہوئے پارلیمان کے اس حق کو بھی تسلیم کر لیا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کا مکمل اختیار رکھتی ہیں۔ وزیراعظم نے عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو پارلیمان کی بالادستی سے تعبیر کیا۔
سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا یہ تاریخ ساز فیصلہ ہمارے مستقبل پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ یہ فیصلہ عوام کے اقتدار اعلیٰ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی سند بھی ہے۔ جناب اسپیکر، فوجی عدالتوں کے قیام کے بارے میں تقریباً ساری پارلیمنٹری پارٹیوں کو تحفظات تھے، لیکن ملک کو دہشت گردی سے نجات دلانے اور انسانی جانوں سے کھیلنے والے بے رحم عناصر سے نمٹنے کے لیے یہ اقدام ضروری سمجھا گیا۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف، اب بظاہر سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے بعد معاملہ حل ہو گیا کہ پارلیمان مکمل اختیار رکھتی ہے، تاہم اسی دوران بعض بہت اہم جج صاحبان اور وکلاء کی جانب سے اس بنیادی اصول کی مخالفت میں بھی آرا سامنے آ رہی ہیں کہ پارلیمان مقتدر اعلیٰ ہے۔ آصف فاروقی۔
سپریم کورٹ کے جس 17 رکنی بینچ نے 6 کے مقابلے 11 کی اکثریت سے 21ویں آئینی ترمیم کے حق میں فیصلہ دیا، اسی بینچ کے رکن جسٹس جواد ایس خواجہ کی رائے اپنے ساتھی ججوں کی اکثریت سے بالکل مختلف ہے۔ جسٹس خواجہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کے معاملے میں مکمل طور پر با اختیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمان آئین میں ترمیم کے معاملے میں مقتدر اعلیٰ نہیں ہے، کیونکہ اس کے آئین میں ترمیم کرنے کے اختیار کی کچھ حدود ہیں۔ یہ حدود محض سیاسی نہیں ہیں بلکہ عدالتی نظر ثانی کے تابع ہیں، لہٰذا اس عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی کسی ترمیم کو کالعدم قرار دے جو ان حدود سے تجاوز کرتی ہوں۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود جسٹس خواجہ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ اور ان کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور عوام کی رائے کو رد کرنے کا اختیار عدالت سمیت کسی کے پاس نہیں ہے۔
کل کو اس پاکستان میں ایک نئی پارٹی بنتی ہے اور وہ 100% لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ جا کے پارلیمنٹ میں ایک ترمیم کرتے ہیں اور الیکشن میں ہی ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو آپ پارلیمنٹ کو کیوں اتنا بے بس ہو؟ یہ اگر پارلیمنٹ کسی بات پر راضی ہو جاتی ہے اور اگر کوئی ترمیم کر دیتی ہے تو آپ اس کو مطلب اس طریقے سے جو ہے نا رد نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔
بعض مبصرین عدالت کے فیصلے میں ججوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کو بھی بہت معنی خیز قرار دے رہے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں یاد نہیں کہ کسی بھی بینچ میں شامل اتنی بڑی تعداد میں ججوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا ہو۔ تاہم وزیراعظم کے قانونی مشیر بیرسٹر ظفر اللہ خان اس اختلافی نوٹ کو ایک صحت مند رجحان قرار دیتے ہیں۔
دیکھیے، یہ اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کہہ دیا اور سب نے مان لیا۔ یہ ججوں کا اختلاف دو باتیں ظاہر کرتا ہے، ایک یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری قوم کا عقل قائم ہے، آزادی فکر قائم ہے، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ججوں کا اختلاف اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ ملٹری یونٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔
عدالت عظمیٰ کے اس منقسم فیصلے کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے ایسی آرا بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر شخصیات کی چھاپ بھی بہت واضح ہے۔ ایک خاص شخصیت اور ذہن رکھنے والے جج ایک رائے رکھتے ہیں، اور مختلف ذہن رکھنے والے جج اسی موضوع اور اسی طرح کے شواہد کی بنیاد پر ایک مختلف رائے رکھتے ہیں۔ یعنی ججوں کے فیصلوں میں ان کی شخصیات بہت نمایاں طور پر حاوی ہوتی ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق عہدیدار اور سینئر وکیل اکرام چوہدری کہتے ہیں کہ آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے وقت اور آج کی سپریم کورٹ میں بہت فرق ہے۔
پھر 2007 میں خیال تھا کہ اب ہم چل پڑے ہیں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی طرف۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو غیر روایتی فیصلے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہیں، یہ رول آف لا اور فنڈامنٹل رائٹس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ پشاور ہائی کورٹ کے ان جج صاحبان کے فیصلے، جج صاحب کا اپنا ویو پوائنٹ، فائز صاحب کا بھی اور قاضی صاحب کا بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے اصولوں کی پاسبانی اور پاسداری میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔
اکرام چوہدری کا کہنا تھا کہ انہیں یہ فیصلہ سن کر ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان میں نظریہ ضرورت ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے، جسے سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری نے دفن کر دیا تھا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں عدالت عالیہ نے پارلیمان کے فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کر دی، وہیں یہ سوال بھی اٹھا، جیسے کہ آپ نے ابھی اس رپورٹ میں سنا، کہ ملک میں ایک سیاسی نظام کے ہوتے ہوئے ایک سول عدالتی نظام کے چلتے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو درست قرار دے دیا گیا۔ عوام کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اب دو عدالتی نظام کا سامنا ہوگا۔ کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کی منافی نہیں؟ اس پر ہم نے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جسٹس اور ماہر قانون جسٹس طارق محمود کی رائے جاننا چاہیے۔
اس میں سوال یہ نہیں تھا کہ سسٹم کے، سوال یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ نے جو یہ کام کیا ہے، کیا ان کو اس میں امینڈمنٹ یہ کرنے کا اختیار تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا یا نہیں تھا تو کیا سپریم کورٹ جو ہے اس جو انہوں نے اس اختیار استعمال کیا ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ دو مختلف جورسڈکشن کی بات ہے۔ 11 جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے، اور باقی 6 نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بیسک سٹرکچر ہے، اس سے ساری چیزیں جو ہے آفینڈ ہو رہی ہیں اور ہم اس میں مداخلت کرتے ہیں۔
تو پھر یہ بتائیے گا طارق محمود صاحب کہ اب ملٹری کورٹ میں کیسز جو ہیں وہ کس نوعیت کے جائیں گے، اور یہ تعین کون کرے گا کہ یہ کیسز عام عدالت میں جانے چاہیے اور یہ اس میں فوجی عدالتوں میں؟
اس کا طریقہ کار بھی ہے اسی قانون میں، اور وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان دا فرسٹ پلیس یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس ججمنٹ میں ایک اچھی بات ہے جنہوں نے خارج بھی کی ہے، انہوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ جو کیسز آپ بھجوائے جائیں گے تو ان کو جو ہے اس پر جوڈیشل ریویو ہوگی اور اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کیس جو گورنمنٹ نے ادھر بھجوایا ہے یہ کورم نان جوڈس ہے، یہ وداؤٹ جورسڈکشن ہے۔ لیکن بی ایک اور بھی میں تلخ بات کرتا چلوں، دیکھیں اس ملک کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم بھی چل رہا ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن سچی بات ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ ہر سطح پر فیصلے کر رہی ہے، چاہے اس کو ایف ایس کمیٹی کا نام دیں، چاہے اس کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بال دیں۔ اس ملک میں نہ اس وقت وہ ملٹری رول ہے، نہ اس وقت مارشل لا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے جو کچھ ایونٹس ہوئے ہیں، سم ہاؤ آر دی ادر ہم نے جو ہے خود ہماری قیادت نے یا جن کو ہم نے نمایاں منتخب کیا تھا انہوں نے بہت سے اختیار خود سرنڈر کر دیا ہے۔ اس دفعہ کسی نے ٹیک اوور نہیں کیا بلکہ سرنڈر کر دیا، اور ایون بہت سارے ٹرانسفر اور اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر فارن پالیسی، چاہے وہ نیو یارک کا دورہ ہو، برطانیہ کو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک گراؤنڈ رہتی، میں یہ کہتا ہوں اگر یہ غلط ہے ملٹری کورٹ کا تو اس کی بات کیوں نہیں کی۔
جی آخری سوال بس یہ کہ یوں تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ عدالتیں محض 2 برس کے لیے ہیں اور خود بخود تحلیل ہو جائیں گی، لیکن کیا کافی قانونی ضمانت ہے کہ یہ واقعی تحلیل ہو جائیں گی اور یہ ان میں آگے توسیع نہیں ہوگی ان کے قیام میں؟
ڈیفینیٹلی ہو، وہ اس لیے ہے کہ یہ جو بنایا گیا آئین میں ترمیم کی ہے اس میں سنسٹ کلاس ہے، آفٹر 2 ایئرز آٹومیٹکلی یہ ختم ہو جائے گا، یہ آئینی پروویژن بھی ختم ہو جائے گا، تو اس میں تو ہماری تسلی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر 2 سال بعد پارلیمنٹ دوبارہ کر دے، لیکن میرا خیال ہے اس تمام ایکسپیرینس کے بعد یہ غلطی یا یہ بلنڈر کوئی نہیں کرے گا۔
اور جیسا کہ ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود نے کہا کہ سیاستداں فوجی عدالتوں کے قیام پر متفق ہو کر اپنے اختیارات سے دستبردار ہوئے، اس پر ہم نے سیاستداں کا موقف بھی جاننے کی کوشش کی ہے۔ سینیٹر زاہد خان کا ایک تفصیلی انٹرویو ہم پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے۔ اور اس موضوع کو فی الحال یہیں پر چھوڑتے ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام ایک درست ہے اور وزیراعظم نے اسے تاریخی قرار دے دیا، لیکن قانونی ماہرین اس پر بہت بدظن ہیں۔ ہم بڑھیں گے ایک دوسری خبر کی جانب کہ بھارت کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں گزشتہ رات دیر گئے دو ٹرینوں کے پٹری سے اتر جانے کے نتیجے میں کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں ٹرینیں ایک ہی جگہ چند منٹوں کے فرق سے پٹری سے اتریں۔ دونوں حادثوں کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ حادثہ آدھی رات کے قریب ہاردہ میں پیش آیا، جو مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے۔ دونوں ایکسپریس ٹرینیں ایک چھوٹا سا پل پار کر رہی تھیں۔ کامائنی ایکسپریس ممبئی سے بنارس جا رہی تھی، جبکہ جنتا ایکسپریس پٹنہ سے ممبئی کے لیے گامزن تھی۔ دونوں ٹرینیں تقریباً بیک وقت پٹری سے اتری۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان:
آنے جانے کے چونکہ راستے نہیں تھے، سڑک مارگ بند تھا، اس لیے کیول ریل کے انجن میں بیٹھ کے ہی پرشاسن یہاں آ پایا۔ رات میں ریل منتری سے سمپرک کر کے ہم نے ان کو بھی ساری استھتی بتائی تھی۔ ابھی جو یہاں دیکھ رہے ہیں، پرتھم درشٹیا جو بھیانک برسات ہوئی، ایک طرح سے بادل پھٹنے جیسی جو گھٹنا ہوتی ہے، اس کے کارن اناپیکشت پانی آ جاتا ہے۔ مجھے یہاں جنتا نے بتایا کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اتنی بارش ہوئی اور پانی اس ٹریک پہ آ گیا ہو۔ یہ ایک طرح سے بہت ابھوتپورو جیسا تھا، کبھی ایسی گھٹنا ہوتی نہیں ہے۔ اس کے کارن جو پانی آیا، اس کے کارن مٹی کٹتی رہی، ریل کی پٹریوں پہ پانی آ گیا، اور مٹی کٹنے کے کارن پٹریاں ہوا میں جھول گئی، اور جب ٹرین ان پٹریوں پہ آئی تو ڈبے اتر بھی گئے اور پلٹ بھی گئے، جیسے یہاں درشیہ دکھائی دے رہا ہے۔
مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض مسافروں کے مطابق حادثے کے وقت کالی مچک دریا کا بہاؤ تیز تھا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسافر بھی پانی میں بہ گئے ہوں۔ آس پاس رہنے والے لوگوں نے ڈبوں میں پھنسے ہوئے مسافروں کو باہر نکالنے میں مدد کی۔
پھر بھی کچھ لوگوں کو یہاں پہ بہت کچھ بچانے کی کوشش کی، 20-25 لوگوں کو یہاں سے بچایا سر۔ وہ ٹرین سے جو ٹرین آئی تھی 3 بجے رات سے، اسے ریفر کرا گیا بہت سے لوگوں کو یہاں۔ کچھ بہہ کے چلے گئے، کچھ کلائیں سر، اب آگے ڈھونڈنا پڑے گا سر، پھر آگے ندی بہت لمبی ہے، تھوڑا تو ڈھونڈنا تو پڑے گا سر۔
ریلوے کے ترجمان کے مطابق جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر دریا سے کچھ مزید لاشیں برامد ہوئی ہیں، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ٹرین کے مسافروں کی لاشیں ہیں یا مقامی لوگوں کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حادثے سے صرف 10 منٹ پہلے اس جگہ سے دوسری ٹرینیں گزری تھیں۔ اس لائن پر ٹریفک دوبارہ شروع کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ پٹریوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور وہاں اب بھی بارش ہو رہی ہے۔ انڈیا میں ریلوے کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، لیکن پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے اکثر حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج پولیس نے دعویٰ کیا کہ ایک مسلح تصادم کے بعد ایک پاکستانی شدت پسند کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مسلح تشدد کی مختلف وارداتوں میں کل سے کشمیر میں 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بی ایس ایف حکام کا کہنا ہے کہ ادھمپور ضلع کے ناشری علاقے میں گشتی دستہ معمول کی گشت پر تھا کہ گھات لگا کر مسلح افراد نے اس پر حملہ کر دیا۔
لگ بھگ 7:30 بجے بی ایس ایف کی کانوے جو کہ جموں سے شری نگر جاتی ہے، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، آتنکی حملہ۔ ہمارے دو جوان شہید ہوئے، لیکن ہمارے جوان جو بس کے اندر بیٹھے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیے۔ ایک جوان نے جو آتنکی جو روڈ سائڈ پہ بس کے اوپر فائر کر رہا تھا، اس کو مار گرایا۔
پولیس اور بی ایس ایف حکام نے بتایا کہ ایک حملہ آور مارا گیا تو اس کے ساتھی نے جائے واردات سے فرار ہونے کے بعد پہاڑی کی طرف واقع ایک سکول میں پناہ لی، جہاں اسے ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے کارکنوں نے دبوچ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام عثمان عرف قاسم بتایا جاتا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ فیصل آباد پاکستان کا رہنے والا ہے۔ واضح رہے جموں کشمیر پولیس نے جموں خطے میں ہندو آبادیوں کو مسلح کرنے کے لیے دیہی حفاظتی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ایسی ہی ایک کمیٹی سے وابستہ راجیش کمار اور راجیش شرما نے عثمان کو دبوچ کر پولیس کے سپرد کر دیا۔ مسلح شدت پسندوں کے ساتھ ہوئی ان کی گفتگو کے بارے میں انہوں نے بتایا:
اس نے اتنا بولا، گن پکڑے پر اس کو ایسے بولا کہ میرے کو چھوڑ دو، میں بھاگ جاتا ہوں، مارا مکا ہم کو مارا، اس کو مارا۔ اس کے بعد میں نے اس کی گن پکڑی، اس نے پکڑ لیا، تب آواز لگا کے بولنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلو، میرے کو راستہ بتاؤ، کہاں تک میری اوپر جانا کہیں جہاں پہ کوئی پکڑے نہیں، مجھے سیف جگہ پہ پہنچا۔ یہاں میں وائس سنی اس کی اور اس کے پیچھے ہم دوڑا گئے، تو ہمیں جنگل میں سے گھسا تھا، جنگل میں سے پکڑا گیا۔ یہ بولنے لگا ہمارا دوسرا بندہ، ہمیں پکڑو، گالیاں مار نکالو، ایسے لے جاؤ، کچھ نہیں بولنے لگا، بولنے لگا جب پکڑا دوسرا بندہ کہاں میرا۔
واضح رہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سرحدوں پر کراس فائرنگ اور مسلح تشدد کی مختلف وارداتوں میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ گاندربل ضلع کے مانسبل علاقے میں آج ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں ایک نوجوان مارا گیا۔ کل رات جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں دو فوجی اس وقت ہلاک ہو گئے جب دو الگ الگ گشتی دستوں نے مسلح شدت پسند سمجھ کر ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ دراصل بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ جموں کے اخنور سیکٹر میں کل رات پاکستان نے بھارتی تنصیبات پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک شہری مارا گیا، جبکہ پاکستان نے بھی بھارتی فوج پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی افواج نے سیالکوٹ سیکٹر میں فائرنگ کی، جس میں دو باشندے مارے گئے۔ کشمیر میں اپوزیشن گروپوں کا کہنا ہے کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کی مشترکہ حکومت کے قیام کے بعد ریاست میں سلامتی کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سرینگر۔
اور پاکستان کے وزیر اعظم سپریم کورٹ کی جانب سے ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے اختیارات کے حق میں دیے جانے والے فیصلے کو تاریخ ساز قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پہلی خبر۔ ہم نے پروگرام میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، لیکن تفصیل آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکیل۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ وکٹ کیپر سرفراز احمد کو سری لنکا کے خلاف دونوں ٹی ٹوینٹی میں نہ کھلانے کا فیصلہ کپتان اور مینیجر سے مشاورت کے بعد کیا گیا، اور اس کا مقصد سرفراز احمد کے خلاف سازش نہیں بلکہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کھلاڑی کو پرکھنا تھا۔ سڈنی سے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں وقار یونس کہتے ہیں،
مشترکہ فیصلہ تھا، اس میں میرا کوئی اکیلے کا فیصلہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ پوری مینجمنٹ ہوتی ہے، مینیجر بھی اس سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، پلس آپ کے کپتان جو کہ مین جس کا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پورا بینچ اسٹرینتھ ٹرائی کرنا پڑے گا بفور دا ورلڈ کپ۔ تو آئی تھنک ہم اسی کوشش میں مبتلا تھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے پاکستان میں بھی اور اس سے پہلے بھی وکٹ کیپر رضوان کو پہلے بھی ٹرائی کیا، تو اس میں میرا نہیں خیال اتنی پریشانی کی بات ہے یا اس کو اتنا کانٹروورشل بنانا چاہیے، کیونکہ سرفراز میرے نزدیک سرفراز بہت ہی ٹیلنٹڈ کرکٹر ہے، اور میرے نزدیک ورلڈ کپ کے بعد سرفراز آپ کی پاکستان ٹیم 2020 کا نیکسٹ کیپٹن ہے۔
آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ کلارک کا کہنا ہے کہ ناقدین کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایشز کے بعد بھی انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ کلارک کہتے ہیں کہ ایشز سیریز کے دوران ان کے کھیل پر ہونے والی تنقید درست ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ ان کے اندر اب رنز کی بھوک اور کھیلنے کا جوش باقی نہیں رہا۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر مہیلا جے ورنے سے ان کی خدمات مختصر مدت کے لیے بیٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پر حاصل کرنے کے لیے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ وہ اس سال اکتوبر میں پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز میں جے ورتنے کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ یو ایس اوپن چیمپئن میرین چیلچ اور رنر اپ کی نشی کورے واشنگٹن میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ آپریشن تھیٹرز میں آپریشن کے دوران ڈاکٹر صاحبان کو موسیقی سننی چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے۔ سیروین یہاں پر اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے، اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی شمائلہ خان۔
پاکستان کے سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے اختیارات بڑھانے کے خلاف دائر تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان تحریک کے نئے امیر ملا اختر منصور نے شیر محمد عباس ستانکزئی کو قطر میں قائم سیاسی دفتر کا عبوری سربراہ مقرر کیا ہے۔ فرانس، ملائیشیا اور آسٹریلیا کے ماہرین نے گزشتہ ہفتے بحر ہند کے جزیرے ریونین کے قریب سے ملنے والے جہاز کے پد کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ بحیرہ روم میں ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں لیبیا سے آنے والے تارکین وطن افراد کی ایک کشتی کے الٹ جانے کی وجہ سے بھاری جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس کشتی پر 700 افراد سوار تھے۔ بھارتی حکومت نے ریاست مدھیہ پردیش میں ٹرین کے بیک وقت ہونے والے دو حادثوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جس میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ وسیم اکرم کی گاڑی پر فائرنگ۔ تفصیلات کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہم چلیں گے کچھ دیر کے لیے کابل، جہاں اقوام متحدہ کی ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دسمبر 2014 میں نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد سے افغانستان میں خواتین اور بچوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ برس کے پہلے 6 ماہ میں ملک میں 1600 شہری ہلاک ہوئے۔ ہم نے اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے کابل میں سعید انور سے رابطہ کیا۔
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ پہلے 6 مہینوں میں ہونے والی مجموعی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات میں سال 2014 کی بنسبت صرف 1% اضافہ ہوا ہے، لیکن خواتین کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی شرح میں 23% اضافہ ہوا ہے سال 2015 میں۔ اس رپورٹ کا کہنا ہے کہ بچوں کی ہلاکتوں میں بھی 13% اضافہ ہوا ہے سال 2014 کی بنسبت۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ مختلف علاقوں میں زمینی جنگ ہے، جبکہ گزشتہ سال انہی ہلاکتوں کی اہم وجہ جو ہے وہ سڑک کنارے بارودی دھماکوں کی وجہ سے بتایا گیا تھا۔ گزشتہ اس سال یعنی 2015 میں گزشتہ 6 مہینوں میں تقریباً 1600 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 3329 اقوام متحدہ کے اس رپورٹ کے مطابق زخمی ہوئے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس کیا اقوام متحدہ کابل میں، اقوام متحدہ کے دفتر کے سربراہ نے، انہوں نے طالبان اور حکومت مخالف دوسرے دڑوں کو شہریوں کو نشانہ بنانے سے باز رہنے کی اپیل کی ہے، جو گزشتہ سالوں میں مسلسل یہ اپیل ہوتا رہا ہے لیکن کوئی خاص نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا ہے۔
تو سعید انور، یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے تو یہ رپورٹ بہت ہی باعث تشویش ہوگی، لیکن طالبان کا کیا رد عمل ہے؟
اس رپورٹ کی پبلش ہونے کے چند ہی گھنٹے بعد طالبان کا بیان سامنے آیا۔ طالبان نے پھر اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور طالبان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے، کیونکہ طالبان کے بیان کے مطابق اقوام متحدہ اپنی رپورٹ میں افغانستان میں ابھی بھی، یعنی سال 2015 میں بھی، امریکی جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اور بمباری ہوتے ہیں جس میں عام شہری مارے جاتے ہیں، اسے نہیں دیکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اس رپورٹ صحیح نہیں ہے کہ جس میں 70% لوگ سال 2015 کے 6 مہینے میں طالبان کی جانب سے مارے گئے ہیں۔
کابل سے یہ تھے سعید انور۔ افغانستان میں طالبان تحریک کے نئے امیر ملا اختر منصور نے شیر محمد عباس ستنگزئی کو قطر میں قائم سیاسی دفتر کا نیا عبوری سربراہ مقرر کیا ہے۔ یہاں سیاسی دفتر کے سربراہ سید طیب آغا کل مستعفی ہو گئے تھے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
شیر محمد عباس ستنگزئی کی جانب سے ملا اختر منصور کی بیعت کے بعد ان کی طیب آغا کی جگہ تقرری کا اعلان کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس فوری تقرری کا بظاہر مقصد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کی جلد بحالی ہو سکتی ہے، لیکن بعض افغان تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس مصالحتی عمل کی دوبارہ بحالی میں اب کئی ماہ تک لگ سکتے ہیں۔ طیب آغا ان مذاکرات سے دور رہے تھے۔ طیب آغا نے 2 سال تک ملا محمد عمر کی موت کی خبر کے چھپائے رکھنے کو تاریخی غلطی قرار دیا تھا اور ملک کے باہر کسی رہنما کے امیر بنائے جانے کی مخالفت کی تھی۔ شیر محمد عباس ستنگزئی کا ایک بیان میں، جسے طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کو جاری کیا، کہنا تھا کہ وہ اور سیاسی دفتر کے دیگر اراکین ملا اختر منصور کی حمایت کرتے ہیں اور اس فیصلے کو اسلامی شریعت کے عین مطابق سمجھتے ہیں، اور اب وہ ملا اختر منصور کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ خیال ہے کہ اس اعلان سے نئے امیر کی پوزیشن قدرے مستحکم ہوگی۔ افغانستان کے صوبے لوگر سے تعلق رکھنے والے پشتون شیر محمد عباس تنقزئی قطر دفتر کے بانی افراد میں سے ایک ہیں اور طیب آغا کا انہیں نائب مقرر کیا گیا تھا۔ وہ طالبان دور حکومت میں نائب وزیر صحت بھی رہ چکے ہیں۔ طالبان تحریک میں شمولیت سے قبل وہ حرکت انقلابی اسلامی محمد نبی کے گروپ کا حصہ تھے۔ وہ عبدالرب رسول سیاف کے اتحاد اسلامی کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ تاہم 70 کی دہائی میں وہ بھارت میں فوجی تربیت گاہ دہرادون میں بھی رہ چکے ہیں۔ شیر محمد اکثر انگریزی زبان میں انٹرویوز اور غیر ملکی مہمانوں سے ملنے ملانے کی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ ایک اچھے سفارتکار کے طور پر مانے جانے والے شیر محمد کی وجہ سے کچھ لوگوں کو امید ہے کہ مذاکرات کا عمل جب بھی شروع ہوگا تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ دوسری جانب ملا اختر منصور مخالف گروپوں کا کہنا ہے کہ تنظیم کے اندر اختلافات کے خاتمے کے لیے ایک اجلاس جمعے کو ہو سکتا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان درانی نے کہا ہے کہ صوبے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ خراسان یا داعش کا خطرہ موجود ہے، تاہم سیکیورٹی اداروں کی کوشش ہے کہ اس تنظیم کو پھیلنے سے روکا جائے اور ان کی فنڈنگ کے ذرائع پر کڑی نظر رکھی جائے۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
پشاور میں بی بی سی اردو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پولیس سربراہ نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم کے نتیجے میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور تنظیم ایک بحران سے گزر رہی ہے، لہذا امکان یہی ہے کہ اس سے الگ ہونے والے کمانڈرز دولت اسلامیہ خراسان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں کہ کوئی غیر ملکی شدت پسند کسی دوسرے ملک عراق یا شام سے آ کر داعش میں شامل ہو جائے، اور اس زمین میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس سربراہ سے جب پوچھا گیا کہ خیبر پختونخوا میں دولت اسلامیہ یا داعش کا خطرہ کس حد تک موجود ہے تو انہوں نے کہا،
دیکھیں خطرہ جو ہے وہ تو رہے گا، آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ ایک جماعت اسٹیبلش ہوئی، آپ کے ہمسایہ پڑوسی ممالک کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، ان کو ایک را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے مختلف جگہوں کے ساتھ، تو پاسبلٹی اس بات کی ہے کہ یہ جو اس میں کچھ جوائن کر لیں، لیکن یہ کنورٹیز کی شکل میں ہوں گے، کیونکہ ٹی ٹی پی کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا اس ضرب عزم کے آپریشن کی وجہ کے ساتھ، سو دے وڈ لائک ٹو ہیو سم ادر برانڈ نیم آلسو۔ سیکنڈلی جو وہ آرگنائزیشن ہے اس کے پاس فنڈز شاید بہت زیادہ ہیں، تو ان کو اس چیز کا حصول کے لیے بھی یہ جوائن کر سکتے ہیں۔
شہروں میں شدت پسندی کے خلاف کاروائیوں سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ناصر خان دورانی نے کہا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران ایک حکمت عملی کے تحت صوبے کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنوں کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے اور اس دوران ہزاروں دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم اور پولیس کی سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنوں کی وجہ سے گزشتہ 7 ماہ میں صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% تک کمی آئی ہے، جو پچھلے 5 سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔
ہم نے ایک باقاعدہ کچھ لیجسلیشن پاس کروائی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیررزم کو روکنے کے لیے آئندہ سالوں میں بھی اور موجودہ صورتحال میں بھی وہ بہت کامیاب ہوئے۔ ہم نے کوئی تقریباً اس وقت 2.25 لاکھ گھروں کا نہ صرف سروے کیا بلکہ ان کا کمپیوٹرائز ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کوئی تقریباً 3.5 سے 4 ہزار ایسے لوگوں کو جنہوں نے اطلاع نہیں دی تھی ان کے خلاف ایف آئی آریں درج ہوئیں۔
ادھر دوسری طرف دولت اسلامیہ خراسان کے ایک اکاؤنٹ سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر 2 تصویریں دی گئی ہے جس میں مبینہ طور پر شدت پسند کسی نامعلوم قبائلی علاقے میں دولت اسلامیہ کا بیعت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آزاد ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ تصویروں میں دکھایا گیا علاقہ پاکستان کا ہے یا افغانستان کا۔ ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاروان بیت اللہ محسود وزیرستان دولت اسلامیہ کا بیعت کرتا ہے، جس کے ساتھ ایک تصویر بھی دی گئی ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ شاید حکیم اللہ محسود کیمپ دولت اسلامیہ۔ تاہم ابھی تک محسود طالبان کی طرف سے دولت اسلامیہ خراسان میں شمولیت کے ضمن میں کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ نومبر 2013 میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد طالبان تحریک میں امارت کے معاملے پر شدید اختلافات سامنے آئے تھے، جس کے بعد محسود طالبان بھی 2 دڑوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ محسود طالبان کا مضبوط سمجھے جانے والا دڑا سجنا گروپ تقریباً ایک سال پہلے ٹی ٹی پی سے الگ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ محسود طالبان کا کون سا دڑا دولت اسلامیہ میں شامل ہوا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہم اب بات کریں گے پروگرام میں طبی شعبے میں ہونے والی ایک حالیہ تحقیق کی، اور یہ تحقیق کی گئی ہے برطانیہ میں۔ اس کے مطابق آپریشن تھیٹرز میں بجنے والا بیک گراؤنڈ میوزک یا موسیقی آپریشن کے عمل میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف دوران آپریشن سرجن کی جانب سے دی جانے والی ہدایات سننے میں عملے کو دقت کا سامنا ہوتا ہے بلکہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ڈاکٹرز اس خیال سے اختلاف کرتے ہیں۔ نامنگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے، لیکن ان کی یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
یہ اور ایسے بہت سے مشہور گیت آج کل برطانیہ کے آپریشن تھیٹر کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ سرجن اور دیگر عملہ دوران سرجری عموماً موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں موسیقی انہیں پرسکون رکھتی ہے، ان کے استعداد بڑھاتی ہے اور اس سے آپریشن بھی جلد مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک حالیہ تحقیق نے خبردار کیا ہے کہ آپریشن کے دوران موسیقی کا بجنا سرجری جیسے پیچیدہ اور حساس کام میں باعث خلل ہو سکتا ہے۔ یہ رپورٹ ایڈوانسڈ نرسنگ نامی جریدے میں شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری میں محققین نے دو برطانوی ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز میں اہم مقامات پر کیمرے نصب کیے اور 20 آپریشنز کو مکمل فلم بند کیا۔ سرجن سمیت دیگر عملے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ موسیقی نے نہ صرف ان کے کام میں خلل ڈالا بلکہ اس سے آپریشن کا دورانیہ بھی بڑھا۔ ڈاکٹر شرن ویلڈن امپیریل کالج لندن سے وابستہ ہیں اور یہ تحقیق انہی کی قیادت میں کی گئی۔ کہتی ہیں کہ آپریشن میں مگن عملہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ موسیقی کے کس قدر منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔
ہمیں اس بات کے واضح شواہد ملے ہیں کہ آپریشن کرنے والے سٹاف کو بار بار اپنی بات دہرانا پڑی، جس کا انہیں بالکل احساس نہیں ہوا کیونکہ اس وقت ان کا تمام تر دھیان آپریشن کی طرف تھا۔ ہم چونکہ اس سب کا جائزہ لے رہے تھے تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ اس سب سے فرسٹریشن اور ٹینشن بڑھ رہی تھی۔
اس تحقیق کے نتائج سے بہت سے ڈاکٹروں کو اختلاف ہے، کیونکہ ان کے خیال میں موسیقی تو ڈاکٹر اور اس کے مریض دونوں ہی کے لیے فائدہ مند ہے۔ جہاں سرجن اور دیگر عملے کی توجہ اپنے کام پر مرکوز رہتی ہے، وہیں سرجری کے عمل سے گزرنے والا مریض بھی پرسکون رہتا ہے۔ پیٹر کے بھی ایک سرجن ہیں جو گھٹنے اور کولہے کی ہڈی کا آپریشن کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈائر سٹریٹس اور پنک فلوئڈ کی دھنوں پر۔ پیٹر کے کہتے ہیں کہ وہ دوران آپریشن موسیقی ضرور سنتے ہیں، مگر کسی بھی مشکل مرحلے میں وہ اسے بند بھی کر دیتے ہیں۔ مگر بقول ان کے، موسیقی سے آپریشن تھیٹر میں ایک زیادہ ہم آہنگ ماحول جنم لیتا ہے۔
اس سے سرجیکل ٹیم کو ایک ٹیم کی طرح کام کرنے میں مدد ملتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر مریض ایسی بے ہوشی کے تحت ہے جس میں وہ جانتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، تو وہ بہتر محسوس کرے گا۔
اس خیال کے برعکس حالیہ تحقیق کہتی ہے پلے بٹن دبانے سے پہلے سرجنز کو ضرور سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر عمر خان لندن کے وٹنگٹن ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ سرجن ہیں۔ ان کے خیال میں آپریشن تھیٹرز میں موسیقی پر مکمل پابندی لگانا تو درست نہیں ہوگا، تاہم یہ بات بحث کا حصہ ہو سکتی ہے کہ موسیقی کتنی بلند آواز میں سنی جائے۔
میرا خیال ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کس قسم کا آپریشن کر رہے ہیں۔ کچھ آپریشن ایسے ہوتے ہیں جن میں سرجن اور سٹاف کے درمیان بہت زیادہ جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ دل کے سرجن ہیں تو آپ انستھیزیا والے ڈاکٹر، نرس اور دیگر عملے کو متواتر ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات میں ہم موسیقی سننے سے گریز کرتے ہیں۔ مگر قدر آسان آپریشنز کے دوران موسیقی ایک سکون بخش خلل ہو سکتی ہے۔
آپریشن تھیٹرز میں اپنے پسندیدہ گیت سننا کس قدر فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اچھا خیال ہے یا برا؟ کیا یہ واقعی کام میں خلل ڈالتا ہے؟ یہ سوالات اپنی جگہ، مگر برطانیہ سمیت دنیا بھر کے ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز میں کلاسیکی موسیقی سے لے کر ہپ ہاپ تک سبھی دھنیں بجتی ہیں۔ مگر کیا پاکستان میں بھی سرجنز دوران آپریشن موسیقی سنتے ہیں؟ ڈاکٹر احسن مرزا دارالحکومت اسلام آباد کے ایک سرکاری ہسپتال میں سرجن ہیں۔ کہتے ہیں کہ موسیقی سننا ایک اچھا خیال ہے۔
ہے؟
پاکستان میں صحیح بات ہے وائڈلی پریکٹس نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہیں جو یہ پریکٹس کرتے ہیں، اس سے یہ کہ تھوڑا سا ریلیکس ہی کرتے ہیں، اس کو ایز اے پالیسی ایز اے رول تو نہیں لے سکتے ہم، جب سٹریس میں ہوتا ہے انسان تو خود کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع ہو جاتا ہے۔
سرجنز اور آپریشن تھیٹر میں موجود عملے کے لیے تو موسیقی ذہنی تناؤ سے بچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، مگر کیا کوئی مریض بیچ اور بیٹلز کے وہ گیت دوبارہ سننا چاہے گا جن سے اس کے آپریشن کی تکلیف دہ یادیں جڑی ہیں؟
آپریشن تھیٹرز میں دورانی آپریشن ڈاکٹروں کو اپنے پسندیدہ گیت سننے چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ایک رپورٹ آپ نے سنی جو بی بی سی کے نامنگاروں کے خلاصے پر مبنی تھی اور پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ اور سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ سیڈمین کی آج کی ہماری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ آج ہی جب پاکستان کی ایک سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق سینیٹر زاہد خان لندن میں بی بی سی کے صدر دفتر آئے تو ہمارے ساتھی جعفر رضوی نے ان سے ایک گفتگو کی، اور اس گفتگو کا آغاز اسی موضوع سے ہوا، یعنی فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے سے، اور اس سوال پر کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے قیام کی حمایت کی ہے، اس سے کیا پاکستان میں شدت پسندی پر قابو پانے میں کوئی مدد مل سکے گی؟ زاہد خان کا کہنا ہے۔
دیکھیں جی، اگر آپ میرے سے ایک سیاسی کارکن کے ناطے پوچھیں تو گو کہ میں نے خود بھی ووٹ دیا ہے اور اس کو میں بذات خود اس کو ایک جرم سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کی جوڈیشری موجود ہے یا سب چیزیں موجود ہے، میرے خیال میں ملٹری کورٹس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی تھی، آج بھی ایک جج کو پنڈی میں مار دیا جو سیول جج، اور کیونکہ میں دیر سے بلانگ کرتا ہوں، جب طالبان کا بہت طاقت تھی بہت زور تھی تو مجھے ایک وکیل لائر ہے، میں نے اسے کہا یار یہ کیوں یہ جج چھوڑتے، انہوں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، کہتے کہ ایک بندے نے کال مجھے کی رات کے 9 بجے کورٹس بند تھے لوور دیر کے ڈسٹرکٹ، اور اس نے مجھے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں عدالت میں تو آپ آئے، ہم نے اپنے بندے کے جو ٹیرسٹ اس کی ضمانت کرنے، کہتے میں نے کہا کہ تو پاگل ہے اس وقت جج، انہوں نے کہا بس جج بھی آ گیا کل بھی گیا بیٹھ بھی گیا تم آ جاؤ، کہتے میں گیا اس کی ضمانت ہوگی، تو اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں جو ملٹری کورٹس ہوگا تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کون ہے کون نہیں ہے، جو ہمارے سول جو جوڈیشری ہے اس کے بچے اس کے لوگ محفوظ بھی نہیں رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ کڑوا گونڈ پیا تھا، ایک ہے مجھے یہ افسوس، لیکن دوسری طرف مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو ہم کہتے تھے یا ہمارے بڑے بادشاہ خان بابا ولی خان بابا کہتے کہ اس ملک کا سپریم جو ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے، وہ مانا گیا، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بڑی بات ہے۔
لیکن اب جو یہ دو متوازی عدالتی نظام چلیں گے، دو پیرلل جوڈیشل سسٹمز، اس سے آگے چل کے مشکلات نہیں دکھ رہی ہیں آپ کو؟
میرے خیال میں یہ 2 سال کے لیے ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو ایکسٹینشن مل جائے،
لیکن ایک دفعہ جب اونٹ خیمے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اسے نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور چارہ کیا ہے اور کیا راستہ ہے؟ پہلے چونکہ سفیم احمد وہ میرے علاقے سے تھا اور وہ جیل میں تھا، اور میں نے اپنی پارٹی سے ڈسکشن کر کے ڈائیلاگ کر کے اس کو رہا کروا دیا، ہم نے ڈائیلاگ کی، ہم امن کی طرف چلے گئے، ہم نے کہا کہ جی یہ جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں ہم لے لیتے ہیں، لیکن دہشت گردی کو نہ کرے، نہیں ہوا، کیونکہ ان کے اپنے ایک عزائم تھی، اپنی ایک سوچ تھی، اپنی ایک فکر تھی، اور پھر ہمیں لڑنا پڑا۔
تحریک نفاذ شریعت محمدی کے صوفی محمد تو کھلے عام کہتے رہے کہ وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو، عدالت کو، عدلیہ کو، عدالتی نظام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔
بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن جس وقت ہم سے اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا یہ سب چیزیں وہ مان چکا تھا، جب ہم اس کو رہا کر دیا گیا تو ہفتے کے بعد اس نے تمرگرہ میں دھرنے دیا، اور ہم نے اس کو منع کیا تھا کہ جلسہ جلوس کرو، یہ آپ کا حق ہے اگر عوام آپ کو پسند کرتے، لیکن یہ نہیں، مجھے چیف منسٹر صاحب نے بلایا، ہمارے حیدر ہودی صاحب سے، انہوں نے کہا یار آپ نے تو اس کو چڑھایا تو جا کے ادھر، پھر دھرنے دے دیا، پھر میں اس کے پاس گیا، رات کو جانا تھا نہیں گیا، صبح گیا، جب میں صبح گیا تو میرے گھر کو رات کو اڑا دیا گیا تھا، تو ہمیں تو یہ کہا کہ میں یہ لے جا کے سوات والوں کو کہہ دوں گا جو طالبان سوات ہے کہ بھائی یہ ہمارے اگریمنٹ ہو گئی، یہ ہمیں جو نظام عدل دے رہے اور آپ لوگوں نے اس کو روکنا ہے۔ جب جلسے اسٹیج پہ چڑھ گیا تو اس نے کہا وہ آپ والی بات کہ نہ سپریم کورٹ کے مانتا ہوں، نہ آئین کو مانتا ہوں، نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہوں۔
یہیں تک نہیں، پھر اس سے آگے آپ دیکھیے نا، جو آرمی پبلک اسکول کا حملہ ہوا 16 دسمبر 2014 کا، ملا فضل اللہ جو پاکستان میں طالبان کے اس وقت سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا، وہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ اسکول کا حملہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں زاہد صاحب کہ اس آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد واقعی پاکستان کی حکمت عملی میں بھی تبدیلی آئی ہے؟
جو سول گورنمنٹ ہے چاہے وہ پروینشل کے ہے یا فیڈرل کے، اس کا کوئی چینج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، پہلے یہ طے کیا گیا کہ اس ملک میں کوئی لشکر نہیں رہے گا. میں سینٹ میں جب تھا, میں تو ابھی ریٹائر ہوا مارچ میں, ہم نے لسٹ مانگی کہ بھائی اب بتایا جائے کہ کتنی تنظیمیں ہیں, ان کے سربراہان کون ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ نے ہمیں وہ نہیں پرووائڈ کیا. لیکن چونکہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہا ہے, اس کی ذمہ وار میں صوبائی حکومت کو سمجھتا ہوں. اور آج کل ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے الطاف کے خلاف. بالکل ٹھیک ہے, اس نے غلط کہا, سزا ملنی چاہیے, لیکن اس پاکستان میں کس نے نہیں کہا؟ کیا منور حسن نے کیا کہا تھا؟ کیا کہ ملا مسعود شہید ہو گیا اور ہمارے پوجی شہید نہیں ہے؟ کسی نے اسے پوچھا؟ عمران نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں آپریشن نہ کرتا, طالبان کے لیے آفس کھلوا دیتے, اور ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا.
فوج نے جو حکمت عملی اپنائی اسکول پر حملے کے بعد, اس سے بہتری آئی ہے, حالات میں تبدیلی آئی ہے؟
تبدیلی ضرور ہوئی ہے. وہ جو ایکسپیکٹیشن ہم کرتے کہ بالکل جڑ سے ختم ہونے چاہیے, اسی طریقے سے نہیں ہوا. لیکن اس کی ایک وجہ میں بتانا چاہتا ہوں. جو آرمی ہے, ہمارے وقت میں ہم نے بہت کہا تھا کہ جی آپ ٹریبل ایریا کو کنٹرول کریں, لیکن بدقسمتی سے اس وقت کے آرمی چیف نے ہماری بات نہیں سنی, نہیں مانی. اگر اس وقت ہوتا تو آج آپ کے حالات اور بہتر ہوتے.
کیوں نہیں کیا؟ کیانی صاحب نے آپ کے خیال میں کیوں نہیں کیا؟
یہ وہ سمجھ نہیں, آپ نے وقت گزارنا چاہتے تھے. اور دیکھیں, ہمارے پالیسیز تو جو اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو واضح ہے کہ افغانستان کو ہم اپنا پانچواں صوبہ سمجھتے آ رہے ہیں. آج شاید تھوڑا سا چینج آ گیا ہے, لیکن 65 سال میں ہم نے افغانستان کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن سٹیٹ ہے, جس کے ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے.
افغانستان تو ظاہر صاحب خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے نا. پاکستان کے اندر جو پالیسی آپ کہہ رہے ہیں چینج آ گیا, آپ کو نظر آ رہا ہے چینج, لیکن بعض حلقے تو انگلی اٹھاتے ہیں ابھی بھی کہ اگر چینج آیا ہوتا تو سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری اور احمد عمر شیخ جو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے معاملے میں ملوث ہیں, ان کا معاملہ بھی نمٹ چکا ہوتا, یا حافظ سعید نے ابھی ملا عمر کی نماز جنازہ کروائی, یا ذکی الرحمان لکھوی کا معاملہ. لوگ اس پر انگلی اٹھاتے ہیں.
دیکھیے, میں تو اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ لشکرے نہیں ہوں گے, تو لشکروں میں یہ جو سارے جو ناپ ہم نے لیے, یہ لشکر ہیں اور اس کے ہیڈ سارے پنجاب میں بیٹھے ہوئے. ابھی بھی جماعت اسلامی کے حزب المجاہدین کی ہیڈ کوارٹر اس کے مدرسہ ہے تمرگرہ میں. اب کون پوچھنے والا؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. یہی تو ہم چیختے رہے سینٹ کے فلور پہ کہ بابا, جن لوگوں کے آپ نے کہا ہے, آج بھی جو ابھی آرمی پہ کشمیر میں کوئی اٹیکس ہوا کہ دو پرسن ہلاک ہو گئے, اور وہ جو بندہ پکڑا گیا وہ کہتے ہیں وہ فیصل آباد سے ہے اور لشکری طیبہ سے ہے. تو اگر ہم دنیا کو ایسے میسیج دیتے رہیں گے, میں بالکل آپ سے متفق ہوں, وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس انداز سے وہ نہیں ہوا ہے. 5% ہو سکتا ہے کہ جو اٹیکس اوپن ہوتے رہے وہ نہیں ہے, باقی تو اسی طرح سلسلہ ہے.
آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے زاہد صاحب کہ داعش یا دولت اسلامیہ نے افغانستان اور پاکستان میں اپنی موجودگی کی تصویریں ظاہر کی ہیں. شمالی وزیرستان میں کیمپ ہے ان کا.
یار آپ تو افغانستان کی بات کر رہے, جو لال مسجد والا جامع حفظہ کے خواتین نے اپنا ویڈیو شائع نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے, ادھر کوئی ہم پوچھنے والے نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی ہے, اس ملک کی تباہی کا سبب یہی چیزیں بنے گی.
تو ظاہر صاحب, جب یہ سب چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, حکام کو نظر نہیں آ رہی؟
دیکھیں, یہ بالکل ہم غلط فہمی میں ہیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. افغانستان کے جو اشرف غنی آیا تھا وہ مخلصانہ طور پہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر گئے تھے. دیکھیں یہ جو لوگ مر گئے, آپ کے اب کہاں مر گئے, اب کس نے بتایا؟ دو سال پہلے کی بات تھی, تو ہماری پالیسیز تھی نا کہ ہم نے نہیں بتانا کہ کون کہاں پہ ہے. کیا اسامہ کہاں سے پکڑا گیا؟ ظواہری پہ اٹیک کہاں ہوا تھا؟ جب پاشا صاحب ہمیں جوائنٹ سیشن میں بریفنگ دے رہی تھی تو میں نے اٹھ کے سوال کیا,
بھائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ سب لوگ تھے, تو جب آپ سینیٹر تھے یا آپ کی حکومت تھی صوبہ خیبر پختونخوا میں, یا اسفند یار ولی صاحب نے یا اے این پی نے کبھی اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کیوں پال رہے ہیں ان لوگوں کو, لشکروں کو, تنظیموں کو؟ کبھی آپ نے آواز اٹھائی؟
آواز اٹھا کے تو ہمیں مارے جا رہے تھے نا, آپ نے دیکھا
نہیں؟ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ 750-750 کارکن اے این پی کے مارے گئے, جس میں صرف کارکن نہیں تھے, بشیر بلوچ جیسے رہنما تھے, میاں افتخار حسین کے صاحبزادے تھے. بالکل,
میرے بھائی کو چھ گولی مار دی, میرے اجرے میں میرے گارڈ شہید ہوا, ہمارا ایک ایم پی سوات میں, ایک ایم پی پشاور میں مار دیا گیا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, ہم نے ہر فورم پہ ہر وقت آواز اٹھائی ہے. بدقسمتی ہے ہماری جو الیکٹرانکس میڈیا ہے, اس کو جہاں سے لائن آتی ہے وہ چلاتی ہے, وہ میرے اور آپ جیسے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اس پہ.
جو ہمارے ہاں میڈیا کا معاملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا, تو یہ حقیقی قومی مسائل پر آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ ہے بھی کہ نہیں؟ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی ماڈل گرل کی گردن پر ٹیٹو بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا, نہ مجھے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ بھارت میں کسی فلم میں پاکستان کی قوالی شامل کر لی. ایک ایک گھنٹے کے پروگرام ہم نے دیکھے ہیں ٹی وی پہ ہوتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان کو حقیقی طور پر اندازہ ہے کہ اس کے مسائل کتنے سنگین ہیں، کتنے بھیانک ہیں؟
عوام کو تو پتہ ہے لیکن خوفزدہ ہے. جس طریقے آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی بات کی، الیکٹرانک میڈیا کو ایک لائن آتا ہے، اس لائن سے وہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. جو ہم چیخ رہے ہیں نا، ہمارے بہت سارے اینکر جی، ہم آزاد ہیں، کوئی آزاد شزاد نہیں ہے ہمارے میڈیا. 120 دن عمران خان کے جو لائیو دکھا رہا تھا دھرنا،
اس کی تو کہانی آپ سامنے آ گئی نا کہ کون کروا رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا. احمد شجاع پاشا صاحب کا نام آ رہا ہے، ظہیر الاسلام صاحب کا نام آ رہا ہے، فوج کے اندر کی سیاست کی بات ہو رہی ہے، اب تو پاکستان کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بحث ہو رہی ہے.
بالکل بالکل. اور یہ ایک ایسے مسائل ہے کہ جس کو ہم اور توانائی دیتے ہیں. میں پرسوں آرمی چیف کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جو اکنامک کاریڈور ہے چائنا پاکستان کا، کاشگر ٹو گوادر، اس میں جو رکاوٹیں آئیں گے ہم اس کو عبور کریں گے. دو باتیں ہیں، ایک تو وہ لوگ رکھنے ڈالتے ہیں جو دہشت گردی کرتی ہیں، اس کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے سیاسی مسئلہ کہ ہماری اعتراضات ہیں اس پہ، چونکہ یہ ہمارے وہاں سے گزرتی تھی، اس کے لیے ہم اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. کوئی ہمیں کہہ دے کس کا ایجنٹ ہے، کوئی ہمیں کہہ دے کیا غداری، ہم اس غداری کو بھی مانتے ہیں ہم اس کی، کیونکہ ہم اپنے قوم کے لیے ساری بات کرتے ہیں. لیکن ایک سیاسی جو مسئلہ ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ میں سیاسی بات کو نہیں کرتا ہوں.
سیاسی مسائل تو زاہد صاحب سیاسی جماعتیں کریں گی نا، لیکن بعض لوگ نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایک کر کے جتنی طالبان مخالف سیاسی آوازیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، مثلاً پیپلز پارٹی دو سال پہلے حکومت کر رہی تھی پورے ملک پہ، آج نظر نہیں آتی پیپلز پارٹی. خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی آپ کی جماعت کی حکومت تھی، آج اسمبلی میں اس کی کوئی نمائندگی نہیں دکھائی دیتی. متحدہ قومی موومنٹ جس صورتحال سے دوچار ہے سب کو پتا ہے، جتنی بھی طالبان مخالف آوازیں تھیں سب ایک ایک کر کے منظر سے غائب ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس پہ ہم نے اعتراض کیا تھا، اور ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ یہ رکھی تھی کہ آپ اس میں دہشت گردی کا آنسر نہیں ہے شامل. اس نے کہا کہ جی آپ پٹیشن وہ جمع کرا، ہم نے جمع کیا، پانچ لوگ اس میں گواہ بنا کے دیے، ایک عمران خان کو، سراج الحق کو، پروفیسر ابراہیم کو، ہوم سیکرٹری کو، اور چیف الیکشن کمشنر کو. ہم نے دو لیٹر اس وقت لکھے تھے کہ جی یہ الیکشن ہے کہ یا سلیکشن ہے، کہ ہمیں دیوار سے لگا جائے، ہمیں الیکشن نہیں لیں. لیکن بدقسمتی سے نہ تو ابھی ہمارے جوڈیشل نے جو فیصلے کیے وہ پنجاب تک محدود کیا، عمران کو وزیر اعظم بنائے گا یا میاں نواز شریف کی، جو اس ملک کے لیے بہت خطرناک بات. میں آپ کو
چلیے آخری سوال آپ کے صوبے کے بارے میں کرتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جماعت اسلامی کی حکومت ہے، آپ سمجھتے ہیں بہتری آئی ہے صورتحال میں؟
جو چترال میں ہوا کہ سات دن تک وہ عیاشیاں کر رہے تھے، وہاں پہ کوئی پوچھنے والے نہیں، آج بھی جو لوگوں کے عوام کا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے. پشاور میں چیف منسٹر دھرنے میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد میں، وہاں پہ سیلاب آتا ہے، 18 لوگ ایک دفعہ شہید ہوتی ہے، 17 دوسرے، اور جب اس سے پوچھتے کہتے کہ میں تو.
لیکن لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں ترقیاتی کام بھی شروع ہو گئے ہیں اور صورتحال بہتر ہوئی ہے، پولیس میں سیاسی مداخلت ختم ہو گئی ہے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں.
دیکھیں جی وہ میڈیا کہہ رہی ہے نا، میڈیا کی میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں ہمارے وقت میں اس کے باوجود کہ ہم لڑائی بھی لڑ رہے تھے، 9 یونیورسٹیز ہم نے نئے بنائے، کسی میڈیا نے آج تک ذکر کیا؟ جو میں اچھے کام کرتا رہا، میرے وقت میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، آج تو کوئی ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. دو سال گزر رہے، تیسرا سال جا رہا ہے، ابھی تک کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے. لوگوں کی زندگیاں اسی طرح اجرن ہیں. کہتے پولیس کو ہم نے آزاد کیا، اگر اب پولیس کو آزاد ہوتا تو کیا میں افتخار کے خلاف ایک غلط کیس رجسٹر ہو سکتا تھا؟ آئی جی خود کہہ رہے کہ جی میں نے اس وجہ سے کیا. اب کسی نے اس سے پوچھا ان نواز شریف کی اور عمران خان کی مکمل کہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی، پروینشل گورنمنٹ کی، ہماری کی مکمل کہا ہے.
عوامی نیشنل پارٹی کے ایک رہنما اور سابق سینیٹر زاہد خان کہہ رہے تھے کہ الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں وہی دکھاتا ہے جو اس سے کہا جاتا ہے. ان سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی جعفر رضوی. اور ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت جو خبریں بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ مقتدر اعلی کون پاکستان میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی رائے منقسم، اور یہ وہی ہے جو ہماری بڑی خبر تھی آج پروگرام میں، اور اس پر ہم نے اس کے کئی پہلوؤں پر تفصیل سے روشنی ڈالی. اس کے علاوہ بھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کئی خبریں موجود ہیں، جیسے یہ کہ وسیم اکرم کی گاڑی پر فائرنگ، اس کی تفصیل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. ویسے وسیم اختر بالکل محفوظ ہیں. اور بھارت میں دو ٹرینوں کے حادثے میں 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اس کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا گیا، یہ رپورٹ ہم نے آپ کو سنوائی. اور فیچر اور تجزیے جہاں پر شائع ہوتے ہیں وہاں پر پہلا ہی فیچر یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ ٹھنڈ کیوں لگتی ہے. تفصیل کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور ظہیر الدین بابر، اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز تھے سوزان لینن اور عامر صدیق. ماہ پارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کی سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے اختیارات بڑھانے کے خلاف دائر تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں. وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دسمبر میں نیٹو کے جنگی مشن کے خاتمے کے بعد سے افغانستان میں خواتین اور بچوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. بحیرہ روم میں ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں لیبیا سے آنے والے تارکین وطن افراد کی ایک کشتی کے الٹ جانے کی وجہ سے بھاری جانی نقصان کا خدشہ ہے. اطلاعات ہیں کہ اس کشتی پر 700 افراد سوار تھے. ترکی نے اندیا دیا ہے کہ وہ شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر حملوں کو تیز کرے گا. شام کے ایک باغی اسلامی گروہ احرار الشام کا کہنا ہے کہ ان کی ایران کے وفد کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. کسی باغی گروپ اور ایرانیوں کے درمیان بات چیت ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.